मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر بیان میں یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ بہت جامع آیت ہے۔ آج ہمیں لوگ جزوی طور پر تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن مکمل اسلام کی پابندیوں کو فالو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ منافقین کا قرآن مجید میں جہاں تذکرہ ہے، وہاں اللہ نے یہی شکایت کی کہ یہ لوگ اسلام کو مکمل فالو کیوں نہیں کرتے، مکمل اسلام کی اتباع کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ نے یہ شکایت کی کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے، یعنی اسلام کوئی ایسا حکم دے دے گا جو ان پہ ظلم ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ، یہ مائک کو کیا ہو گیا بھائی، آواز صحیح نہیں ہے، نہیں ادھر صحیح آ رہی ہے نا، ادھر تو آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو، مجھے نہیں آ رہی، مجھے خود اپنی آواز جو ہے نا وہ صحیح نہیں آ رہی ہے، تو میں خود بھی تو اپنا بیان سن رہا ہوں نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو کیا یہ خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے۔ یہاں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ یہ خطرہ ہے کہ اسلام ان پر ظلم کرے گا۔ آواز میں ایکو ختم کریں، گونج جو پیدا ہو رہی ہے نا اس کو ختم کریں، گونج رہی ہے آواز بہت زیادہ۔ تو کیا یہ تمہیں خطرہ ہے؟ خطرہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کی جو بیس ہے وہ ختم، وہ کم کر دیں۔ تو کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے, خوف ہے, خطرہ نہیں بلکہ تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی ایک آدمی دل و جان سے کسی نظریے کو قبول نہیں کرتا تو وہ بیچ میں لٹکا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ایز اے کلچر تو ہم مسلم ہیں لیکن دل و جان سے اسلام کو قبول نہیں کیا جا رہا. اس کے بڑے نقصانات ہیں, بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں. اپنے بارے میں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون سی برائی ایسی ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا. کچھ کنفیوژن ایسی ہیں جو مذہبی اسکالرز کی طرف سے پھیلا دی گئی ہیں, اس میں انسان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں اسلام کے اس مشکل حکم پر عمل کروں گا تو یہ مشکل حکم اسلام کا ہے بھی کہ نہیں ہے. اس سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اسے اطمینان تو ہونا کہ میں جس بات پہ قربانی دے رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے, اللہ اس کے رسول مجھ سے قربانی چاہتے ہیں. لیکن اگر اسی میں کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے, تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے وار ہے. اس زمانے میں بہت زیادہ مذہبی اسکالرز, بہت زیادہ, کیونکہ سوشل میڈیا اس نے پوری دنیا کو ایک کالونی کی طرح بنا دی ہے. ہر شخص ہر بات کر رہا ہے, پروپیگنڈے کی دنیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں, میرا جو تجزیہ ہے نا, اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق. ادھوری تحقیق. کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو, یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے ہاں. ہوتا یہ ہے, تحقیق تو ہوتی نہیں ہے, ہوتی اندھی تقلید ہے, اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا. جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے, اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے, اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ, اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے, حکیموں سے بھی ہے, مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے, بزرگوں سے بھی ہے, ہر ایک سے ہے, سیاسی جماعتوں سے بھی ہے, مذہبی جماعتوں سے بھی ہے. تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ. یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں. دوسرا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا, درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا. اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے، دلائل پہ قائم نہیں ہے، وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے. سیاسی تجزیے دیکھ لیے نا آپ، سیاسی تجزیے، فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں، کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے، کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے، یار خاندانی کام ہو گیا. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ، میں تو ایک اصول ہی بات کروں گا نا. میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی الزام لگے، دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے، جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا، بولو نا، دیا جاتا ہے. نہیں قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے، پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے. میں اس دیکھیں اس پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو. صحیح ہے صحیح ہے حضرت، ایسے نہ اندھی لگ جاتی. یہ کہہ رہے نا کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا، اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی، کوئی بھی اٹھ کے جاتا. ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے، جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں، لفافے بھی جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر، اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے. تو دنیا میں کہیں بھی، یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا، لیکن لا تو یہی ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے پوچھ، اس کو موقع نہ دیا جائے، اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا. لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو، صحافیوں کو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں سے پوچھو پوچھتے ہی نہیں ہے. اچھا یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے، تم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں، بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا حل یہ کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے، آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے، اس نے دلائل دیے مختلف، آپ کہو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو. جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو، آپ کہے میرا رابطہ ممکن نہیں ہے. کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو، مجھے تو نہیں پتا، آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے، لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں؟ خاموشی. لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی، بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو، پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا تم صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے, یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس. اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے, لگام دینی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بی سی او لوگوں سے ملتا ہے اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی, معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو, آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے, گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی, ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ ہو رہے ہیں, ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے, یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹو ایفیکٹ کم ہیں. اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے, ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو, وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا, تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا. اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے, تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم دو نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر دو, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو, تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, دو منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتہ نہیں ہے لیکن تیرا پتہ ہے کہ تو دو نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کئی بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تین چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں, ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ چار آٹھ دس سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی یا بہن گھر کی لیڈیز, تھوڑا سا فحش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے. کیونکہ ٹھرکی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی. اور یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھرک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں, تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں, تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا, ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں, تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا, یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے, قوم میں ٹھرکی بھی, میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں لیکن کم نہیں ہے, بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں, آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف, تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوس مارتا ہے. تو چار چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھرک, اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا, وہ تو ناجائز ہے, اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے, یہ غلط ہے, اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, غلط ہے بھائی. دوسرا سیاست بہت زیادہ, سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا میڈیکل سائنس, چاہے وہ طب یونانی ہو, حکیمی باتیں ہوں, مورنگا کے, یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا, یہ جو ہم نے بھی پودا لگایا مورنگا, اس کے بے پناہ فضائل, لہسن کے بے پناہ فضائل, ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنادن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں یہ, مجھے بھی معلوم نہیں, بس پھینکے جا رہا ہوں, تو وہ دے دنادن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے. تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں, مذہبی. ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں, ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو. کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے, پھر وہ تحقیق پیش کر رہا ہے مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا, پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا, تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس, حوالے. یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو حوالہ ہی بن جاتا ہے، وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا، میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے کسی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے، نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھیں. دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کیے. میں کہوں گے جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کیے، آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کیے، یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کیے. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے تو کہہ رہے منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، اس کی تھوڑی دلیل ہوگی. دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے، نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی، آپ دکھائیں یہ. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے، اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا، اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں، بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ میں، وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں یہ میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ آپ نے، میں نے یہ دلیل دی، میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے، یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے، پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں، تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو، منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر اللہ اکبر شروع میں چار دفعہ پڑھا جاتا ہے، چھ دفعہ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر چار دفعہ تھا شروع میں، آپ نے چھ دفعہ کہاں سے کر دیا، تو کہیں چھ دفعہ منع کہاں ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ چھ دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے یہ دکھاؤ، یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا، جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ، ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے، جب میں نے یہ مثال دی نا، میں نے کہا کوئی جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے، نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے. بار بار میں نے کہا لکھا ہوا ہے، کہہ رہے کہاں لکھا ہوا، میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے، یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا آپ کو، دکھا دوں گا دیکھو یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق، بغیر تحقیق. اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں، جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے، یہ جو آج کل کے دو نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا، یہ خوب سمجھ لیں، جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا، ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے. تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ دو نمبر دیکھے ہیں ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے. لیکن جتنے دو نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کرنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کرنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا, اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں, اور کہتے بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا, پولیس والوں نے طبیعت سے ڈھونڈا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہا وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میں میرا پٹنا بھی بنتا تھا کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیے, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے, پھر کہہ رہے کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں. میں اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں یہ پہلے چوری کر چکا ہے, ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں گے نہیں یہ ہے ہی چور. بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس؟ تو آپ سو دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے غلط ہے, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی دو نمبر ہو پھر, اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں, کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں, آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوستوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں ہو میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں, بس خیال ہے میرا, اس سے آگے مت جاؤ, یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے, میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے, اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. تو بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرے یہ دونوں بیانات, کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, اب دو نمبر ہی دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے یہ دیکھو, یقیناً دو الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتا, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے, دو چیزوں کو جوڑا ہے جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے, اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے, ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہے. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی, کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا, یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ گئے تحقیق گئی تیل لینے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی پاکستان میں تیل لینے. یہ ہے محقق. پھر مسئلہ یہ کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان, ہم تو اسی کام کے رہ گئے, دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں. پھر تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو، آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں، اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے، نہیں تو اس کے ہم کیا، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. کہ مجھے نہیں پتا، یہ لفظ زبان سے نہیں. ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا، سود کی میرے سامنے بٹھاؤ میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ہے ٹھیک یقیناً، تو آپ کو کیسے؟ یعنی اس کی مثال ایسے، ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے، چھلے سے کام نہیں چلے گا. چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر، رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے، زندگی گزری ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے، وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی تم بولو یار، ہمیں کیا پتا ہے یار، اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا، ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم. لیکن ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاء اللہ باپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، داڑھی تھی ماشاء اللہ ان کی، نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے، آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاء اللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا، لیکن یہ اللہ کا قرض ہے، اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میں میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کی رائے ہے، کیا آپ اتنے ماہر، اتنے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے کیوں اتنے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے، میری رائے، میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضائے عمری کا انکار کر دیا. وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کروں نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے، الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضائے عمری پڑھی جائے؟ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں؟ دلیل تو آپ کے ذمے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب چار نمازیں قضا ہوں یا 4000، اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ حق ان یقضا، حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں، اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا، اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان میں، کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے، حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے، لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو. مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں، پانی کا مراد ہے اس سے. پانی کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال. تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے، مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے، وہ باہر بھی آتا ہے. تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے، پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق دو لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھس. جتنی غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی نا، وہ ایک ہی دفعہ میں جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے فلانا ایسے، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے، باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو، جو امام شافی کو فالو کرتے ہیں نا، امام شافی کو، وہ کیکڑا کھاتے ہیں، ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی، اتنے بڑے امام مجتہد، ان کی تحقیق ہے، اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، وہ بچ جائیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے پاس نالج نہیں ہے، تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت، میں نے ان کو فالو کیا ہے، بچ جائے گا. لیکن جو کہتا ہے نا میری تحقیق ہے، تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے، اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو نا کہ سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہو آپ مارکیٹ میں، کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں، پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، وہاں نہیں ہوگا، وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. وہ پبلک پکڑ کے کوٹے گی، ابھی تو کچھوے کے انڈے کھلا رہے ہیں میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ تحقیق، تحقیق جو ہے نا، عوام کی تحقیق کیا ہے؟ محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو، دونوں طرف کے دلائل دیکھو، دونوں طرف کے، ادھر بھی ادھر بھی، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو، اس کی بات بھی سنو ایک گھنٹہ، اس کی بات بھی سنو، پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ، پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا وہ تحقیق کہلائے گی، اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا، کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو، اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو، ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے. تو لادری کہنا سیکھو، لادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا، وہ لادری، لادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا، وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے، اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں، سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے، تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو، میں سیکھوں گا؟ بولو نا. نہیں سیکھوں، میں کہوں گا یار میں اردو سپیکنگ ہوں، میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی، میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو، امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ. بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو، میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے، اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے، دس از اے گرل، اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی جنس بھی آ گئی ہے، دس از بٹوین بوائے اینڈ گرل، یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دوں. آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار، جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا، وہ کیا ہے پورا پہلے مصرع یاد نہیں یار، ہم جسے، ہاں جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا، ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. کیا شاعری بھی آ گئی بھائی، یہ تو بہت ہائی لیول کی ہو گئی نا. کیا خیال ہے؟ ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا، دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریممبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا، اور ہم جسے جس سمجھ رہے تھے وہ دیٹ ہو گیا. تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں مجھے انگلش آتی ہے، تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے. لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتی. یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں، جو علماء سے ہٹ کر ہیں، ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھا لکھے ہیں یہ لوگ، لیکن خدا کی قسم علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے، ڈرامہ دیکھتے، ڈرامے نہ دیکھا کریں، بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں، ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کر دیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھے تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے، اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے، ضیاء الحق کا دور تھا، وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں، اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا، تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ دونوں نے کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرفر انگلش بولتا تھا, اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا اس کو کہاں انگلش آتی بےچارے کو. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے کہ جی انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی, ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش میں پورے پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا اور گلاس, گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی, اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو ڈبلیو ایکس وائی زیڈ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا اس نے دو الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں, ایک جگ اور ایک گلاس, اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی ہے نا, وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی, او بھائی جان یہ علماء سے پوچھو, یہ کس سے پوچھو, علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں ابھی علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں, اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں آپ کے پاس, تو کیسا, قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا, تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر. تو یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا یہ بہت ڈینجر, ہر لحاظ سے, صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو, نقصان کس کو ہو رہا ہے, کنٹری کو ہو رہا ہے نا, نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. تو پہلے ملک تو دیکھو نا یار, اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو گئے. آپ ریاست کو دیکھو, ریاست کا فائدہ کس میں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق, ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی, یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا ان کو کیا فکر ہے, یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم, کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. وہی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے, تو کہہ رہے میں چلا گیا. میں نے پوچھا جی کیا کام ہے, کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا, یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا. تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کو علماء سے نفرت. جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے, نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں نہ علماء کے رہتے ہیں, کہیں کے بھی نہیں رہتے آپ. ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی, صحت کے حوالے سے بھی, ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو، جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا، جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی، حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے، حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہ بتا رہا ہوں، تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، مسئلہ پوچھا اس نے، امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا، امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں. اس نے 36 سوال پوچھے، 36 کے 36 کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا، مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے، بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان، لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں. میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں، اپنے شاگردوں سے یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے، تحقیق کرو. اس ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں، لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو 50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس کا اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی، پرانی بات ہے، میں نے حضرت سے مسئلہ پوچھا، حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے، آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں تحقیق ہو جائے گی. کہ سارے بڑے علماء یہ، لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو، ادھر پوچھا ادھر جواب، ادھر پوچھا ادھر. حکیم دیکھ لو، ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا، میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات اس کے پاس اس کا جواب ہے، مجھے لگا یہ پھینکو ہے، حالانکہ لوگ سمجھ ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے. لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا، تو اب پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے، کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے، میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مفتی صاحب، اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہے ہیں مجھے تحقیق نہیں ہے، میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے، کہیں بھی نہیں پڑا، اس کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین، کچھ بھی نہیں پڑا ہوا. لیکن اس حکیم کے ماشاء اللہ چل رہا ہے پنجاب میں، میں نام نہیں لوں گا، میرے پیچھے پڑ جائے گا پھر. وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے، اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہر آدمی ہر فیلڈ میں تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے، تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، وہ پردہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دیے کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو، اب وہ قربانی دے گی نہیں؟ شک پڑ گیا نا اس کو، یار پتہ نہیں یہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے. کہ بھائی یہ جو ہے یہ کریں بھی کہ نہیں کریں، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں، بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے، کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہے 1. اب شک پیدا ہو گیا نا، اب کہتے ہیں یار یقینی حکم تو نہیں ہے یہ. ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے، یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا, شک ڈال دیا. تراوی کا دیکھ لو, امت ہمیشہ سے 20 رکعت پڑتی آئی. رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے کہ یار سنت ہے, اتنا ثواب ملتا ہے. اب اس میں کیا ہے شک, یار پتہ نہیں 20 ہیں 8 ہیں, ہے جی کوئی 13 کہہ رہا ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, شک پڑ گیا اس میں. پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو رہا ہے, ایک شک یہ کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سنت وغیرہ ترابی سرے سے کوئی چیز, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات کہنے, سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, ایسے بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا نتیجہ, کیا اس کا فیوچر میں ریزلٹ کیا آئے گا؟ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علماء سے گہرا تعلق ہے, صرف وہ بچیں گے اسلام پہ, یہ میری پیشگوئی ہے. باقی سب برباد, سب برباد. کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا, اتنی شاخیں نکلیں گی, اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی شاخیں نکلیں گی. وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواتین جو صفا مروہ پہ دوڑتی ہیں, چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں, ایسے اسکالرز بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے دوڑیں. کیونکہ حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا پیغمبر کا حکم کہ نہ دوڑیں. حدیث میں تو یہ کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو. اگر آپ اسلاف کو فالو نہیں کریں گے نا, اور ہر ہر چیز پہ حدیث مانگیں گے, تو ہمیں خواتین کے صفا مروہ پہ دوڑنے کی ممانعت پر کوئی واضح دلیل نبی سے نہیں ملتی. تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی, دیکھنا فیوچر میں ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے عورت بھی وہاں پہ دوڑے گی. اور میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ ہیں بھی ایسے نہیں جو مشہور نہ ہوں, دنیا ان کو فالو کرتی ہے. ان کا فتویٰ آ گیا ہے کہ بھئی عورت بھی دوڑے گی, یہ رکنے, یہ آہستہ آہستہ چلے گی, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دلیل یہی دے رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ تو عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا, یہ پوری امت اب تک کیا کھا رہی تھی؟ گھاس کھا رہی تھی. اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ عورت نے چلنا ہے کہ دوڑنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اسلام کیا ہو رہا ہے, چینج. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ اسلاف اور ان کے جو طریقہ صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے نا, اس سے چمٹ جاؤ, اس سے دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو, ورنہ کنفیوژن کا ایک لا متناہی سمندر ہے. اس دلدل میں ایسا پھنسو گے نسلیں تباہ ہو جائیں گی تمہاری. اور آپ جس اسٹیپ پہ آگے جاؤ گے نا امت کو چھوڑ کر, آپ کی اولاد اس سے 2 اسٹیپ اور آگے ہوگی, اس کی اولاد اس سے 4 اسٹیپ اور آگے ہوگی. آگے پھر بریکیں فیل ہیں. تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اپنی کنفیوژن دور کرو اسلام کے بارے میں, تاکہ آپ اسلام کے کسی حکم پہ جب قربانی دینا چاہو نا, تو آپ کو 100% اعتماد ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ بالکل درست. ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے, اس کو 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. وہ ایسے اسکالرز کی تقریریں سن کے دماغ نہ خراب ہوا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ اگر رمضان کا روزہ رکھ, آپ کا کل امتحان ہے اور آپ کو پتا ہے کہ روزہ رکھ کے میرے لیے تیاری کرنا بہت مشکل, لیکن آپ کو یقین ہو کہ پھر بھی روزہ مجھ پہ فرض ہے, تو آپ رکھو گے. اگر آپ نے کسی ایسے اسکالر کی تقریر سن لی کہ جو کہہ رہے ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اب آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا. آپ کنفیوز ہو گئے, پتہ نہیں اس قربانی پہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ حرام ہے, لہذا یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. اگر یوسف علیہ السلام کنفیوز ہوتے, اور یا کوئی یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا کہ دیکھو زنا جو اسلام میں حرام ہے یا قرآن میں حرام ہے, وہ تو نارملی حرام ہے نا, وہ تو ایک نارملی, تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو, تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے, اور عورت خود دعوت دے رہی ہے, کچھ زنا بل جبر بھی نہیں ہے, وہ بھی راضی ہے. ایکچولی اسلام میں تو زنا اس لیے حرام تھا کہ عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی, تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے, اور ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا, پھر زنا سے بچنا ممکن تھا؟ پھر تھوڑی ممکن تھا. یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے,
اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے، تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی، صحت میری اچھی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب، تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا. تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں، لیکن نہیں، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا لا تقربوا الزنا. زنا کیا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں دو رائے بولو نہیں ہے. مسئلہ حیا کے خلاف ہے. بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال سال دو دو سال گھروں سے باہر رہتے ہیں، ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں. اور یاد رکھو، متا اور زنا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں متا میں گواہ بھی ہوتے ہیں، زنا میں گواہ نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب زنا پہ دو بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے، یہ تو اور غلط زنا ہو گیا نا. یہ یعنی زنا تو اور زیادہ برا زنا ہو گیا کہ متا ٹیمپریری آپ اس سے ایک دو تین گھنٹے کا ایک ہفتے کا ایگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ دو بندوں کو گواہ بھی بنا لیا، تو یہ تو ایسے جیسے زنا پہ گواہ بنا لیا آپ نے. تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں مسئلہ. بے حیائی کا دور ہے نا، انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فوش دیکھا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کیا اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے، ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ؟ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں ہے. آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی، ہمارے تو شوہر ہی ڈیڑھ دو دو سال کے بعد آتے ہیں. بھائی صبر کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو. لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے، تو پھر وہ قربانی نہیں دے. کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو، یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے، مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے سائنسدانوں کو سننا شروع کر دیا، تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں یقیناً سب کو سنو، لیکن ان سب کو سنو جو اس کے اہل ہوں. میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر کو مت سنو، 20 ڈاکٹروں کو سنو، لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے. آپ نے کیا کیا، جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں، تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا، وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. تو مذہبی اسکالرز میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں، جو علماء ہیں. اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے، تو سوائے ڈپریشن، کنفیوژن، بدگمانیاں، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے آپ، ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے. میں غامدی صاحب کے نا نیچے تبصرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے شک میں ڈال دیا، ہر چیز میں کنفیوژن کنفیوز کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایک تو یہ دعا کیا کرو، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو اسلام ایکسپلین کریں، ہمیں بتائیں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا، جو ہمیں اور الٹا کنفیوژن میں نہ ڈال دیں. اور دو چار باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو اگر آپ جو کرنے کے کام ہے نا، جس کو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان کو فوکس کرو گے نا تو اس زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے آپ. شیطان خالی دل میں جگہ دیکھ کے گھر بناتا ہے. اگر پہلے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ بھی آپ بنے ہوئے ہو، تو پھر شیطان کو وہاں گھر بنانے کا موقع نہیں ملتا. تو میں آپ کو چند کام بتاتا ہوں، اس میں اگر آپ لگ گئے تو انشاءاللہ یہ جو فتنے آج کل کے آ رہے ہیں نا، ان سے آپ بچ جاؤ گے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ میاں نے سب سے زیادہ فوکس دو چیزوں کو کیا ہے قرآن میں، عملی، ایک تو عقیدے کو فوکس کیا ہے، عقیدے کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز اور انفاق. کس کو فوکس کیا بھائی؟ نماز اور انفاق. کہ ایمان والے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ جو عبادت ہے، آپ اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ تو آپ کے پاس تجزیوں کا، فالتو تجزیوں کا ٹائم نہیں ہوگا. دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا، خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس سے بھی کیا ہوگا، آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گی، پھر کماؤ گے بھی. جب آپ خرچ کرو گے تو کمانے کا بھی موقع ملے گا نا آپ کو. تو یہ دو کام وہ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں. اور اسلاف میں بھی یہی تھا. آپ اسلاف کی نمازیں دیکھو، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا تھا، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا، کوئی رفع الیدین کرتے تھے، کوئی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لیکن ان سب کی نمازوں میں خشوع خضوع تھا. سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں میں روتے تھے. بلکہ بعض اسلاف تو ایسے قول پہ بھی عمل کرتے تھے کہ جو اب بالکل متروک ہو چکے ہیں، اس قول پہ کسی نے بھی اس قول کو نہیں لیا، لیکن وہ بھی اس سوسائٹی میں چل رہے تھے. مگر فوکس کس کو کرتے تھے؟ خشوع خضوع کو، نمازوں کی کثرت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع. آج آپ کو نماز پڑھنے والے، نماز میں رونے والے مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. رفع الیدین پر بحث کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ہاتھ یہاں باندھے جائیں، یہاں باندھے جائیں، اس پہ پوری پوری تقریریں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور ایسا اسلاف سے بدگمان کرنا، یہ آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملے گا. تو بھائی اللہ سے محبت پیدا کرو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو فوکس کیا تو شیطان آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا. قرآن کہہ رہے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ إِنَّمَا سُلْطَانُهُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. کیا مطلب؟ جو رحمان کو دوست نہیں بناتے. اور رحمان کی دوستی وہ نمازوں میں ہے، وہ دعاؤں میں ہے، وہ تہجد میں ہے، وہ ذکر میں ہے. تو اپنے آپ کو عبادت میں کھپائیں، نماز روزے میں نفلی روزوں کا معمول بنائیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزے بالکل نکل گئے. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے، ایام بیس کا روزہ سنت ہے، نو دس محرم کا روزہ سنت ہے، کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر. گھروں میں تلاوت کا معمول سنت ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا. دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. بعض دعائیں آپ کی اتنی لمبی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی معمول؟ بس وہ ختم قرآن کے موقع پر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اچھا، دعاؤں میں کس طرح برگلایا؟ وہ روحانی عاملوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا. ہر چیز میں ایک باطل کام کر رہا ہے نا، صحیح راستے پہ چلانے کے بجائے آپ کو غلط. جو ٹائم آپ کا پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتا تھا، وہ تعویذ گنڈوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا میری پریشانی حل ہو جائے گی؟ میں نے کہا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، لیکن یہ جو وظیفہ لیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ لیا گیا یونس علیہ السلام سے. تو یونس علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا، یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا، جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. تو اللہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظالم نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ میں ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کیا مطلب معاف کر دے. تو یہ وظیفہ نہیں پڑا تھا، یہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ میں غلطی پر ہوں. تو میں نے کہا آپ بھی بجائے اس کے کہ یہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ پڑھو، اس کی جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو، اے اللہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے، تو ظالم نہیں ہے، تو سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں کون سا پورا صحیح ہوں؟ ہم تو اللہ سے ایسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے 100% صحیح ہوں اور اللہ 100% ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہوں. معاذ اللہ، بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کی ہمیں بہت کم سزا مل رہی ہے، ملنی تو زیادہ چاہیے تھی، ہونا تو ایسا چاہیے. تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو، اے اللہ میں بہت غلط ہوں، میرے جتنے گناہ ہیں، اس جو میری پریشانی ہے، میری پریشانی اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تھوڑا پریشان کیا تو نے مجھے، تو پہلے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے، اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو وہ بھی خوش ہوگا، اور پھر جب کام بنے گا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے، میرے اللہ نے یہ کام کیا، عامل نے جو وظیفہ آپ کو بتایا کام ہو گیا تو آپ یہ کریڈٹ کس کو دو گے؟ عامل کو، یار اس نے وہ پرچی دی تھی، اس نے یہ کام کروایا میرا. تو میرے بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں، تلاوت ہے، نماز ہے، صدقات و خیرات ہے، اس میں اپنے آپ کو فوکس کرو تو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے اور یہ جو کنفیوژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے، اللہ اپنی محبت کی برکت سے اس فتنے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ بچائے گا. گھروں میں اچھا ماحول پیدا ہوگا، گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آج بیان کچھ کھچڑی سی پک گئی ہے، بس جو پک گئی ہے میں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں اللہ جو پک گیا مارکیٹ میں، تو واض و نصیحت کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں آ رہا ہے پارسل کرو. سبحانک اللہ و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. چلے بھائی جن کا نکاح ذرا جلدی سے آ جائیں اسپیڈ سے. کریم نور ول نور الحق، یہ کیا نام ہے دلہن کا؟ ریما صدیقی بنتے وسیع احمد. کہاں ہے بھائی دولہا؟ کہاں ہے دولہا؟ نہیں ہے بھائی مارکیٹ میں ابھی، دولہا جب مارکیٹ میں آئے گا تو پھر. چلیں بھائی. بھائی یہ سوال پوچھا ہے، کیا عورت کے بیان کو عدت کی میعاد کے لیے حتمی سمجھا جائے چاہے اس پر دوسرے یقین نہ کریں؟ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے طلاق لینے کے بعد یا شوہر کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد تو خیر چار ویڈیو نہیں بناؤ نا بھائی، لکھا ہوا ہے نا، شوہر کے مرنے کے بعد تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر طلاق کے بعد خاتون یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کی بات کے 100% جھوٹا ہونے کا یقین بھی نہ ہو، 100% جھوٹا ہونے کا یقین جب ہوگا کہ جب وہ 3 مینسز آنے کا امکان ہی نہ ہو. نا عدت ہوتی ہے 3 دفعہ مینسز آنا، جب کسی خاتون کے 3 مینسز کا امکان ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر 1 مہینے بعد کری کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو 1 مہینے میں تو 3 مینسز آ نہیں سکتے، تو اور 3 مینسز آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر 2 مینسز کے درمیان کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہو، یعنی ایک دفعہ مینسز آئے، مینسز کی مقدار جو ہے نا حیض کی کم سے کم 3 دن ہے اور 2 مینسز کے درمیان وقفے کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، تو کسی خاتون کو 3 دن مینسز آئے، درمیان میں 15 دن ناغا ہوا، پھر 3 دن مینسز آئے، پھر 15 دن ناغا ہوا، پھر 3 دن مینسز، تو یہ 15 دونی 30 اور یہ 3 مینسز 39، تو کم سے کم 39 دن تو گزرے ہوں. اگر 39 دن گزرنے سے پہلے کوئی عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہو گئی، اس کا مطلب جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ حیض 3 حیض آنا ضروری ہے نا، تو وہ آ ہی نہیں سکتا ان دنوں میں. 39 دنوں کے بعد وہ کہتی ہے میرے 3 حیض کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو پھر شریعت میں اسی کے بیان کا اعتبار ہے، کیونکہ اسی کو پتا ہے بھائی اس کو مینسز آئے ہیں نہیں آئے ہیں کیا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کسی اور کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے مجھے 3 مینسز آ کے میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو شرن اس کی بات کا یقین کرنا پھر لازم ہے. پھر کوئی انگلی اٹھائے کہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر آپ 2 نمبر آدمی ہو، سمجھتے ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، آپ ایمی پھینکتے جا رہے ہو بیٹھ کے. تو اس بارے میں عورت ہی کا بیان معتبر ہوگا. اچھا بھائی یہ کسی نے لکھا ہے کہ شہناز کا گھر فلاں فلاں خواتین خراب کر رہی ہیں، ان کے لیے، ان خواتین کے لیے دعا کر دیں. نام لکھا ہوا ہے ان خواتین کا، تو نام کیوں لکھا ہے میرے بھائی؟ ہمیں کیا پتا خراب کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، تو میں نے اس لیے فلاں فلاں کر دیا اس کو. مفتی صاحب کون سے عقائد رکھنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے؟ ایک لفظ میں بھی پڑھا دیتا ہوں. دیکھو شرک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر. اچھا یہاں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, جو مشرک ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. بھائی آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا, یہ معبود ہی کے ساتھ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے. یہ آپ نے ڈیفینیشن معبود کی چینج کر دی اور کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں سیب نہیں کھاؤں گا, مارکیٹ سے جا کے آپ نے سیب کھا لیا. اب مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی تم پہ کفارہ لازم ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں نے تو سیب نہیں کھایا. بھائی یہ سیب ہی تو کھایا ہے. آپ کہو نہیں یہ ٹماٹر ہے, یہ سیب بولیں یہ سیب نہیں, یہ کیا ہے ٹماٹر ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھو سیب کی یہی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ کے کہنے سے سیب ٹماٹر تھوڑی بن جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد. ہم کہتے ہیں کسی سے مدد مانگنا اسباب سے ہٹ کے یہ عبادت ہے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کسی کے سامنے ایسی عارضی انکساری کرنا, یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, اور اس نیت سے اس کو جب پکاریں گے تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت کہلائے گا. تو آپ تو غیر کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو مدد مانگ رہے ہیں, عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم کہیں بھائی یہ مدد مانگنا ہی تو عبادت ہے. تو کہتے ہیں پولیس سے بھی تو مدد مانگی جاتی ہے. او بھائی پولیس سے مدد اور طرح کی مانگی جاتی ہے, اور آپ پیغمبر سے مدد اور طرح کی مانگ رہے ہیں. دونوں مدد میں فرق ہے. تو پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیارات دے دی اپنے پیغمبر کو مدد کرنے کے. بھائی دعا کا مطلب ہے اللہ نے اختیارات دیے ہوں یا نہیں دیے ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں اختیارات کسی کو دیتا ہی نہیں ہوں, ایسے اختیارات کہ وہ خود مختار ہو جائے, یہ میں نہیں کرتا. یہ جب دیتا ہی نہیں ہے تو دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے نا. اللہ کہہ رہے میں نے نہ کسی کو وزیر بنایا, نہ کسی کو معاون بنایا, نہ مددگار بنایا, نہ خوش ہو کے کسی کو اختیارات دیے, نہ ناراض ہو کے دیے. جب دیے ہی نہیں ہے تو مختار کہہ دینا کسی کو, مختار ہے کل, کہ اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے, یہ معبود ہی بنانا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیب کو ٹماٹر کا نام دے کے کھائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری قسم نہیں ٹوٹ رہی. تو معبود کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے, چاہے اللہ نے اس کو اختیارات دینے کی نیت سے کریں یا خود مختار سمجھ کے کریں, دونوں صورتوں میں کافر ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے ان بتوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے پاس خود سے اختیارات ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے اس کو اولاد کا اختیار دیا, اس کو رزق کا اختیار دیا, اس کو ملازمت کا اختیار اس کو دیا ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے؟ اللہ کسی کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک ہی نہیں کرتا ہے. حکومت میں وہ متفرد ہے, المتوحد ہے. بادشاہوں کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات بانٹنے کی, کیونکہ وہ سارا ملک کا نظام اکیلے نہیں چلا سکتے. تو وہ پانی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے, بجلی کا وزیر کسی کو بنا دیں گے, صحت کا وزیر کسی کو بنا دیں گے. اللہ کہتے ہیں ولم یکن لہ ولی من الذل, میں کوئی کمزور تھوڑی ہوں کہ میں کسی کو اختیارات دوں. اب اس کا جواب مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے, ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ کمزور ہے؟ اللہ خوش ہو کو بھی تو اختیارات دے دیتا ہے نا. اللہ اپنے حبیب سے خوش ہوا, اللہ نے کہا چل اے میرے حبیب آپ کو بھی میں نے یہ اختیارات دے دیے. تو اللہ اسی کی نفی کر رہا ہے کہ اس کا بھی قرآن نے جواب دیا کہ تم اپنے غلاموں کو اختیارات دیتے ہو خوش ہو کے, اپنی پراپرٹی میں تم ان کو شریک نہیں کرتے غلاموں کو. تو یہ سارے بندے مخلوق میری غلام ہیں, میں کیوں ان کو اپنی حکومت میں شریک کروں گا, کیوں اختیارات دوں گا؟ تو نہ خوش ہو کے اللہ نے کسی کو اختیار دیے اور نہ ناراض ہو کے. ناراض ہو کے تو ویسے بھی کوئی نہیں دیتا. بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو, سارے بھکاری ہو اللہ کے در کے, بس سب برابر ہو میری نظر میں. ہاں کوئی عمل میں اچھا ہے, کوئی عمل میں برا ہے. تو پیغمبر عمل میں سب سے اچھے ہوتے ہیں, اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں. تو اس لیے پیغمبر اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کا بندہ کہتے ہیں. تو جو پیغمبروں سے محبت کرے گا وہ پیغمبر کو اللہ کا بندہ مانے گا, وہ پیغمبر سے مدد نہیں مانگے گا, وہ مدد اللہ سے مانگے گا. تو شرک سے انسان کافر ہو جاتا ہے, سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ کسی ایسے عقیدے کا انکار کرنا جو بالکل بدی ہی ہو, 100% واضح دلائل سے ثابت ہو, جیسے ختم نبوت کا عقیدہ ہے, ایسے کبھی انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرنا جو بالکل بدی ہی ہو, جیسے پانچ نمازیں فرض ہیں. یہ عیسائیوں کو بھی پتا ہے, ہندوؤں کو بھی پتا ہے کہ اسلام پانچ نمازوں کے بغیر نہیں ہوتا. آپ نے ایک نماز بھی شارٹ کر دی, انکار کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے. رمضان کے روزے کیا ہیں اسلام میں؟ فرض ہے، ان کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے، زکات کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے، حج کا انکار کر دیا کافر ہو جاؤ گے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں جو بدی ہی ہیں ان کا انکار کرنے سے بھی کافر ہوتا ہے، جو بدی ہی نہیں ہے ان کے انکار سے کافر نہیں ہوتا. سمجھتے ہو ان میں کنفیوژن ہے، دلائل ایک ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ان کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا. اچھا بھائی نکاح والے آ گئے، دولہا کہاں بھائی، کہاں نکاح نامہ کہاں، بلید آ رہے ہیں ابھی، صبر صبر صبر. اچھا بھائی یہ پکڑتے رہو پرچیاں، چلیے لیے مٹاتا ہوں میں. مفتی صاحب میں ایتھیسٹ ہوں، موت کے بعد زندگی ہے، اس پر قرآن سے دلائل دیں. میں تو اس پہ بہت سارے دلائل لے چکا ہوں بھائی، میرا تو زیادہ تر بیان ہی ایتھیزم کے خلاف ہوتا ہے. دیکھو دلیل کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھو. دلیل جو ہے نا دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک کو عقلی دلیل کہتے ہیں بالکل بدیہی، جیسے ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اسے دیکھ کے ہمیں یقین آ جائے گا کہ سورج موجود ہے، دھوپ دیکھ کے یقین آئے گا نا کہ سورج کیا ہے موجود. اب کوئی پاگل کہے کہ سورج جب تک مجھے نہیں دکھاؤ گے میں یقین نہیں کروں گا کہ سورج ہے، تو یہ اس کے گدھے ہونے کی علامت ہے یا نہیں؟ یہ کیا علامت ہے اس کے گدھے ہونے کی؟ وہ کہے مجھے نظر کیوں نہیں آتا. بھائی یہ روشنی واضح علامت ہے کس کی؟ کوئی ہے سورج کی، یعنی کہ سورج روشنی دے رہا ہے، یہ کوئی روشنی دینے والی چیز موجود ہے. تو اسی طرح یہ جو ایتھیسٹ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا، خدا کی علامتیں خدا کے وجود کی یقینی دلیل ہیں، بالکل اس طرح جیسے دھوپ کس کی یقینی دلیل ہے؟ سورج کے وجود کی. تو یہ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں نا، اور اب تو سائنس نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا سائنس سے ثابت کرو خدا کا وجود، نیوٹن بول کے گیا تھا نا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک اس کو حرکت نہ دی جائے، اور جو چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک اس کو روکا نہ جائے. تو اس کائنات کے بارے میں نیوٹن نے، اور یہ نیوٹن کے بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ویسے بھی نظر آ رہا ہے نا یہ، اگر نیوٹن نہ بول کے جاتا تو کیا ہم نہیں مانتے کیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں جو بندہ صبح بچہ پڑا ہوا سو رہا ہوتا ہے اٹھتا نہیں جب تک ماں جوتے مار کے اس کو اٹھاتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے نیوٹن کو بھی اس کی ماں نے اٹھایا ہو تو نیوٹن نے یہ نتیجہ خط کیا ہو، یار میں سوتا ہی رہتا قیامت تک اگر مجھے مما نہ اٹھاتی. اس زمانے میں انگریزوں کے ابا بھی ہوتے تھے، ابا نہ اٹھاتے، اس زمانے میں ابا کی بڑی ویلیو تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو اس کائنات کا ہمیں پتہ چل گیا، یہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہوتی چینجر کے بغیر، تو کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہو گئی؟ ابے کریشن زیادہ مشکل کام ہے یا چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے؟ کریشن مشکل ہے نا. دیکھو موبائل بنا دیا کمپنی نے، اس میں چینجنگ کر دی ہے چائنا نے، ایک اسکرو یا میکینک کر دیتا ہے نا، جو انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دائیں بائیں چینجنگ کر دیتے ہیں نا. آپ 0 میٹر گاڑی لے کے جاؤ میکینک کے پاس، وہ کچھ نہ کچھ اپنا مسئلہ اس میں کرتا ہے. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چینج ہوئی ہے گاڑی بغیر چینجر کے، اس کو لوگ نہیں مانیں گے، کہیں گے یار اس میں مکینک نے ہاتھ لگایا تبھی یہ بڑ گڑبڑ ہوئی ہے، اور آپ یہ کہنا شروع کر دو یہ گاڑی ایوالو ہو کے خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہے، یہ ٹائر یہاں لگ گئے، یہ اسٹیئرنگ یہاں لگ گیا. بکواس ہے یار، جھوٹ 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 ہے یہ. تو یقیناً اس گاڑی کو کسی نے بنایا ہے. تو اس پوری کائنات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ چینجنگ چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائی کریئٹر کے بغیر اس میں کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ایک بکواس سا بودا سا سوال لیتی ہے اس لوگ کرتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو بھائی نیوٹن نے جو قانون پیش کیا وہ خدا کے بارے میں نہیں کیا، وہ اس کائنات کے بارے میں کیا ہے. اگر آپ اس کائنات، اگر آپ خدا کو ہمیشہ سے نہیں مانتے تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. یہ کائنات کے بارے میں سوال زیادہ مشکل ہے اس کا جواب، کہ جو چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی وہ کریٹر کے بغیر کریٹ کیسے ہوئی؟ کریٹر کو تو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ آسان ہے کہ وہ بغیر، وہ خود سے ہمیشہ سے ہے، کیونکہ مادی چیز تھوڑی ہے کوئی. وہ یا تو کریٹر کو ہمیشہ سے مانو یا کائنات کو. تو لاجک کی بات کیا ہے بھائی؟ کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس کو تو ہم جانتے ہیں، اس کے اوصاف کو، یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی بھائی، یہ نہیں بن سکتی. کریٹر کو تو ہم تھوڑی جانتے ہیں، وہ تو ہماری عقل سے بالاتر ہے، اس میں تو جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں بتا دیا اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہ جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل. تو عقلی دلیل سے خدا کا وجود ثابت ہے. جیسے دھوپ دیکھ کر آپ کو سورج کا یقین ہوگا، ایسے ہی اس کائنات کو دیکھ کر کریٹر کا یقین. باقی موت کے بعد زندگی ہے، یہ عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ نقلی دلیل. نقلی کہتے ہیں کوئی سچا آدمی آپ کو آ کے خبر دے دے. تو کریٹر نے خبر دی ہے کہ میں مردوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اور مستند ذرائع سے وہ خبر ہم تک کریٹر نے پہنچائی ہے، پیغمبروں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. تو ہم اس کی خبر کی وجہ سے مانتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے. اگر وہ خبر نہ دیتا تو پھر ہم نہ مانتے، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اب یہ جو خبر کے ذریعے ہمیں پتا چلا نا موت کے بعد زندگی ہے، تو خبر بھی ایک مستند دلیل سمجھی جاتی ہے. لوگ ہر چیز میں سائنس کو گھسیڑتے ہیں کہ سائنسدان کہیں کہ موت کے بعد زندگی. بھئی سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. دیکھو آپ نے عدالت میں کیس کیا، فلاں نے چوری کی ہے، اور دو گواہ پیش کر دیے کہ یہ دونوں سچے گواہ ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. عدالت مجرم سے پوچھتی ہے، ہاں بھائی، مجرم کہتا ہے سائنس کے حوالے چاہیے کہ میں چور ہوں، سائنسدان ثابت کریں گے. تو عدالت کہہ کہ بھائی یہ دو بندے جھوٹ نہیں بولتے، سارا محلہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچے بندے ہیں، جب یہ گواہی دے رہے ہیں تو ہم اس کی گواہی کو مانیں گے. اس کی بیس پر اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی، قتل کر دیا جاتا ہے، قصاص لیا جاتا ہے. تو جو مخبر صادق ہے، سچا خبر دینے والا، اس کی خبر بھی اسی طرح حجت ہوتی ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ کے آپ نے کوئی عمل دیکھا ہو. تو کریٹر کا وجود تو عقل سے ثابت ہے، لیکن موت کے بعد زندگی عقل سے نہیں ہے، یہ کریٹر کے خبر دینے سے. ہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن نے دلائل تو بہت سارے دیے، قرآن نے تو بہت دفعہ دلیل دی ہے کہ میں موت کے بعد زندہ کروں گا، اس کی دلیل یہ. تو وہ دلیل نہیں ہے، وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کو تم جو اچھمبے کی چیز سمجھتے ہو نا کہ کیسے ہوگا، تو یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ دو منٹ میں آپ کی شادی، دو منٹ اور لیٹ ہوگی. آپ کی ایج کتنی ہے؟ 25 ہے. تو 25 سال لیٹ ہوئے، اب دو منٹ میرے کہنے سے لیٹ ہو جائیں، اور ویسے بھی آپ تھوڑا لیٹ پہنچے ہیں نا، یہ تاکہ میں دلیل مکمل کر لوں. یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دلیل عقل سے ہوتی ہے یا خبر سے ہوتی ہے؟ تو یہ خبر سے دلیل ہے. یہ جو قرآن دلیل دیتا ہے نا کہ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں قرآن نے دلیل دی ہے کہ میں مردوں کے بعد زندہ کروں گا، اس دلیل کو سمجھو، اس دلیل کی کیا حیثیت ہے. بعض دفعہ جب کوئی شخص خبر دیتا ہے تو خبر دینے والا تو سچا ہوتا ہے، لیکن اس کی خبر اتنی عجیب ہوتی ہے کہ اس خبر کی بیس پہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یار اگرچہ خبر دینے والا سچا ہے، لیکن خبر اتنی عجیب ہے کہ عقل مانتی نہیں ہے اس کو، لہذا ہم اس خبر دینے والے کو جھٹلا رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے خبر دی آپ کو، بڑا نیک آدمی ہے، اور اس نے آپ کو آ کے خبر دے دی کہ جی ایسا ہوا ہے کہ جی ایک سائنسدانوں نے، فرض کرو پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے، آج 1000 سال پرانا آدمی مریخ سے آ گیا، کہیں مریخ پہ چلا گیا تھا، کہیں غائب ہو گیا تھا، آج دریافت ہو کے نیچے آ گیا اور آیا بھی جنگل میں. آپ سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے بتایا یار مجھے کہیں فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے، اب میں اترا ہوں، تو کیا حالات چل رہے ہیں دنیا کے؟ آپ بتائیں کہ دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ جی وہ فون پہ ہم پاکستان میں امریکہ بات کرتے ہیں اپنے ماموں سے یا چاچو سے، ایک منٹ میں بات ہوتی ہے، وہ مان لے گا آپ کی بات؟ آپ نے سچا ہونا ثابت کر دیا، 20 لوگ ملا دیے، سب نے کہا کہ ستار بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ کا نام ستار بھائی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھائی، وہ ستار بھائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار ایسی مشین ایجاد ہو گئی ہے، یہاں پاکستان سے بات کرو، ایک سیکنڈ میں امریکہ کال مل جائے گی اور بات ہو جائے گی. وہ کہہ گا یار کوئی پائپ ہے، کوئی امریکہ تک ڈالا نہیں، بھی کوئی پائپ نہیں، ہواؤں سے جا رہی ہیں ساری، وہ مان لے گا؟ وہ کہے گا یار آپ سچے آدمی ہو لیکن آپ کی یہ خبر سچی نہیں ہے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں استبعاد عقلی، عقلن عقل کے خلاف نہیں، عقل سے بہت بعید ہے کہ یار یہ کیسے پوسیبل ہے. تو پھر آپ پتہ کیا کرو گے؟ پھر آپ اس کو سائنسدانوں کے کمالات دکھاؤ گے، جہاز میں بٹھاؤ گے، دیکھو پہلے زمانے میں یہ ممکن تھا، آج دیکھو 24 گھنٹے میں پاکستان سے امریکہ ہم ہوا میں اڑ کے جا رہے ہیں. پھر آپ اس کو روبوٹ دکھاؤ گے، پھر آپ کو مختلف چیزیں دکھاؤ گے. جب وہ بہت سارے کمالات دیکھے گا سائنسدانوں کے، اس زمانے کی ترقیاں دیکھے گا، اب وہ عقل سے بعید نہیں سمجھے گا. آپ بولے گا یار یہاں تو کمپیوٹر دیکھے گا، یار عجیب مخلوق ہے یار، ادھر بٹن دبایا پرنٹ نکل آیا بھائی، ہیں بھائی. تو پھر وہ موبائل دیکھے بغیر بھی مان لے گا یار جو اتنا کچھ جب سائنسدان کر سکتے ہیں تو موبائل بھی ایجاد انہوں نے کر لیا ہوگا. تو قرآن کے جو دلائل ہے نا کہ موت کے بعد کی زندگی, وہ اصل میں دلیل تو اللہ کا کہنا یہ دلیل ہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا. اب اس کہنے پر اشکالات ہوتے ہیں, اللہ یہ کیسے پوسیبل ہے بھائی, جب ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. مشرکین کو جب بتایا گیا نا, اور آج کے ایتھیسٹ کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ موت کے بعد زندگی, وہ کہتے ہیں یار ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خدا زندہ کرے گا اس کے کمالات تو دیکھو, اس نے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, وہ جو روٹی ماں کھا رہی ہے وہ پہلے اس سے بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا ادھر ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ بننا شروع, روٹی سے کبھی دودھ بنا رہا ہے, کبھی کان بنا رہا ہے, کبھی آنکھ بنا رہا ہے, کبھی پلکے بنا رہا ہے, کبھی دانت بنا رہا ہے, کبھی زبان بنا رہا ہے, جگر بنا رہا ہے, مغز بنا رہا ہے, بچے کو مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے, مارکیٹ میں لاتا ہی عین اسی ٹائم پہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ, اور دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر رہا ہے کہ بچے کو کچھ بھی نہیں پتا, لیکن اس سافٹ ویئر کی وجہ سے بچے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں اترے گا کیسے, یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہیں. اور زمین میں بیج ڈالتے ہو, فالق الحب والنوا, اس بیج کو آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, زمین میں ڈالو گے تناور درخت بنے گا, پھول نکلیں گے, تتلیوں کو اٹریکٹ کریں گے, اور پھر اس سے کیری پیدا ہوگی, وہی کیری پھر آم بن جائے گی. ایک آم زمین میں ڈالا ہزاروں آم اس نے پیدا کر دی, اور یہ مٹی پانی گارے کے ملاب سے. تو خدا بتاتا ہے کہ جو جس کے یہ کمالات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ کرنے کی دلیل نہیں ہے, یہ کرنے کی خبر کو ماننے میں جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو اللہ کیا کر رہا ہے, دور کر رہا ہے. دلیل تو اللہ کا کہنا ہے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ جھوٹ نہیں بولتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جس کو اللہ پہ یقین ہے وہ مان لے گا, جس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ کہے گا نہیں تو ٹھیک ہے, وہ جب مریں گے تو پتا چل جائے گا. جب اللہ زندہ کرے گا تو کہے گا جب میں نے کہا تھا میں کروں گا تو مانا کیوں نہیں. آپ کہیں گے اللہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا, اللہ کہیں گے تو دھوپ دیکھ کے یقین کر لیتا کہ سورج ہے, اور تیری اما نے کہہ دیا تیرے ابا ہیں, کوئی ڈی این اے رپورٹ تیرے پاس نہیں تھی, تو نے مان لیا بھائی. تو اتنی ساری خبروں کو تو نے اس لیے مانا کہ وہ خبریں دینے والے برحق لوگ تھے. تو میرے پیغمبروں کے صداقت کے اتنے دلائل میں نے قائم کیے, ان کے مذاہب کو باقی رکھا میں نے, ان کی کتابوں کو باقی رکھا, ان کی تعلیمات کتنی خوبصورت تعلیمات. پیغمبروں کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے, ساری تعلیمات پہ پہلے خود عمل کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ تعلیمات. دنیا میں کوئی ایک ایسا لیڈر دکھاؤ یار جس کو لوگوں نے اتنا فالو کیا ہو, جن کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو, اور ایسے ان کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں, ان کے کہنے پہ ایک ایک مہینہ لوگ روزے رکھ لیتے ہیں, ایک ایک مہینہ ان کے کہنے پہ, 1400 سال کے بعد بھی ایسی موٹیویشن کہ 1400 سال کے بعد بھی ان کے کہنے پہ ایک ایک مہینہ, نہ وہ کسی یونیورسٹی سے فارغ. تو بھائی اتنی پاور کسی سچے آدمی کی ہی تحریک میں ہو سکتی ہے, جھوٹوں کی تحریک میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ ان کے کہنے پہ لوگ زنا چھوڑ دیں. آج زنا کا ریشو سب سے کم مسلمانوں میں ہے, حالانکہ زنا مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز ہے, لیکن مسلمانوں میں زنا کا ریشو سب سے کم ہے. کیوں؟ 1400 سال پہلے ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے کہا کہ خدا کا حکم ہے زنا کیا ہے, حرام ہے. شادیوں میں لگ گئے ہم لوگ, اسلام نے ہمیں چار چار شادیوں میں لگا دیا, پھنس گئے ہم. لوگ کہتے ہیں پھنسے کیا, عیاشی ہے تو کر لو پتہ چل جائے گا, اگر عیاشی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے حکمران کرتے. کیا خیال ہے, جن کے پاس پیسہ بھی بہت ہے وسائل بھی بہت ہیں وہ کرتے, وہ تو کر نہیں رہے, ان کو پتا ہے چوڑے میں آئیں گے. اور باپ تو ایسے ہیں جن کی بیوی کا انتقال ہوا, انہوں نے کہا اللہ نے خود ہی اٹھا لیا تو اب ایک بھی نہیں کرنی ہم نے, وہ تو پہلی دفعہ ہم نے غلطی سے کر لی تھی, اب اللہ نے جب اٹھا لیا تو اب ہم یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائیں گے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بھائی ہم اپنے گھر کا نان نفقہ اٹھاتے ہیں, ہم تو نسل بھی کس کے کہنے پہ بڑھاتے ہیں, اللہ کے, ورنہ غیر مسلم تو نسل بھی نہیں بڑھا رہا, وہ کہتے ہیں دو بچے اور ایک بچہ, ان کا تو سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا برباد, ہم تو ذمہ داریاں پال رہے ہیں بیٹے بھی بیٹیاں بھی. غیر مسلموں میں تو یہاں تک ہو گیا الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, بیٹی ہے تو پہلے ہی مار دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. ہم مارتے ہیں؟ ہم نہیں مارتے بھائی, بیٹا ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں, خوشی میں بکرا کاٹیں گے ہم تو, ٹھیک ہے نا. ان کو ہمارے بکرے کاٹنے پر اعتراض ہو رہا ہے کہ جانور پہ ظلم کر رہے ہیں, اس پہ نہیں ہو رہا کہ بیٹی پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو بچیاں قتل کر دو اس پہ وہ نہیں ہے, ہم بکرا کاٹ کے کھائیں غریبوں کو کھلائیں اس پہ کہہ رہے جانور پہ ظلم کر رہے ہو, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو بھائی یہ موٹیویشن, اتنی پاورفل موٹیویشن یہ سچے پیغمبر میں ہی ہو سکتی ہے کہ جس کے کہنے پہ زنا چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیں, چار چار شادیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیں, ٹھیک ہے نا, پٹیں اور نہ نفقہ اٹھائیں, نسل بھی نہ روکیں بڑھائیں, پھر ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں. لوگ مجھ سے ایک بات کہتے ہیں, میں جب ابھی میرا بول ٹی وی میں آیا نا, بچے بچے بھی میں نے دو چار دکھا دیے. میں نے کہا صرف یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے, پورے نہیں لے کر آ رہا, لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے, صوفہ پہ گر جائیں گے, ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو ابھی صرف چار میں نے بچے چھوٹے والے دکھائے اپنے, وہ مختلف چینلوں کے. تو اس پہ نا بہت تبصرہ لوگوں نے الٹے الٹے کیے ہوئے تھے کہ دیکھو مہنگائی غربت کا کیا عالم ہے اور یہ بچوں کی اسپیڈ دیکھو. اگر اس مہنگائی غربت میں ہم اتنے بچے پیدا کر کے کسی سے بھیک مانگ رہے ہوتے نا, کسی ٹرسٹ سے پیسے لے رہے ہوتے, پھر یہ بنتا تھا. یہ اللہ نے مولویوں کو جگرا دیا ہے کہ نسل پیدا بھی کرتے ہیں اور ساری ذمہ داری نسل کی خود اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے کروڑ پتی لبرل لوگوں میں یہ جگرا نہیں ہے. وہ سانپ بن کے دولت پہ بیٹھتے ہیں کہ میں کھا جاؤں. جو کمبخت اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے تیار نہ ہو, وہ غریبوں کو کیا کھلائے گا؟ وہ اس کا دل کہاں ہوا؟ تو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں بس. جو اپنی اولاد کو اس لیے روک رہا ہو کہ کھلانا پڑے گا اس کو, اس سے بڑا کمزرف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آج کے موٹیویشنل اسپیکر میں اتنی پاور نہیں ہے. تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ایسا ہی نہیں لے کر آ گئے. اتنا کانفیڈینس ہے, بڑے کانفیڈنٹ ہیں ہم اس میں, تبھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی. تو ہماری تو بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں, بیٹیاں بھی ہو رہی ہیں نا, ہمیں بیٹی پہ تکلیف ہوتی ہے نہ بیٹے پہ. ورنہ دنیا کے لحاظ سے تو بیٹی پیدا ہونا آج کل ایک عذاب بن گیا ہے. شادی کہاں سے ہوگی, جہیز کے خرچے, ٹوپی ڈرامے. ہمیں جہیز سے کس نے بچایا؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں جلد شادی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے. ہمیں یہ کس نے سکھایا کہ بھائی اولاد پہ, بھائی بہنوں پہ, بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے تو یہ آخرت میں کیا ہے؟ ذخیرہ ہے. اگر اللہ رسول نہ کہتے, ایک ڈھیلا ہماری جیب سے کوئی نکلوا کے دکھاتا, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, یہ کروا کے دکھاتا ہم سے کوئی. لوگ کہتے ہیں یوٹیوب کی چینل کی آمدن ہے. جب چینل نہیں تھا تو بھی ہمارے اتنے ہی لمبے بیان ہوتے تھے, بلکہ اس سے زیادہ ہی لمبے ہوتے تھے. مجھے تو یاد ہے اس وقت تو یوٹیوب ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. میرا ایک جگہ بیان ہوا, ڈھائی تین گھنٹے بول بول کے گلا بیٹھ گیا میرا, بند ہو گئی آواز, پھر بھی بولتا رہا. اس کے بعد پھر خود ہی کھل گئی. یعنی پہلے گلے نے احتجاج کیا کہ چپ کر جا, پھر گلے نے بولا نہیں کر رہا, چل ٹھیک ہے بول لے. تو یہ تو لوگوں کو نا نیگیٹو ملتے ہیں, یوٹیوب ہے بھائی, یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہے اور یہ سب. یہ تو مونیٹائزیشن کا ہمارے باپ کو بھی نہیں پتا بھائی, میرے بھائی پتا تھا کہ ہوتی کیا ہے. تو ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں بیان, تو اعتراض کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے. تو لیکن یہ ساری موٹیویشن ہمیں کہاں سے مل رہی ہے میرے بھائی؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے, تو والدین کے مرنے کے بعد اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے. سب سے زیادہ دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے. لبرل لوگ اپنے باپ کو زندگی میں بھول جاتے ہیں, موت کے بعد کیا یاد رکھیں گے یار. مجھے دنیا میں اگر کسی کی موت کا سب سے زیادہ غم ہوا تھا نا, تو اپنے والد کا ہوا تھا. حالانکہ جس عمر میں میرے والد فوت ہوئے, شاید اس میں ہمیں اپنے والد کی ضرورت تھی نہیں, ہم اسٹیبل ہو چکے تھے. ایسے موقع پہ تو جانے کا آدمی کہتا ہے کہ چلو اب تو ہمیں تو ضرورت ہے ہی نہیں نا. ایسے ہی عمر میں جس میں لوگ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیتے ہیں, اس میں ہمیں دنیا سے جانے کا, سب کو ہوتا ہے, میں کوئی اکیلا کوئی آسمان سے نہیں اترا. ہماری کلچر میں سب کو افسوس ہوتا ہے, ماں باپ کے مرنے کا سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. گورے کو تو نہیں ہو, تو تھوڑا بہت ایک آدھ دن ہلکا پھلکا سا ہوگا. اور پھر تسلی بھی ہمیں, اس غم کی تسلی بھی کس نے دی ہمیں؟ وہ بھی اللہ نے دی. جو غم ہوا تھا مجھے تو لگتا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا, میں ڈپریشن میں چلا جاؤں گا, لیکن اس میں تسلی بھی کہاں سے ملی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ کی حدیثیں, آپ نے جو قرآن پیش کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر غم پہ اجر ملتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پہ کیا کرو. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا, میں اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا تھا. حالانکہ ہمارے والد صاحب کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں کراتے تھے, ہمیں ڈرامے فلمیں دکھاتے ہوں, مری گھما کے لائے ہوں, جی سوئٹزرلینڈ کی, مذہبی تھے. گھر میں آ کے نماز روزے کا ہی کہتے تھے. یہ تو ایسے ماں باپ تو اور ٹینشن ہے آج کل, کیا خیال ہے. نہ ہمارے گھر میں ٹی وی آنے دیا والد صاحب نے, نہ ہمارے گھر میں کوئی سٹا جوا, نہ سگریٹ, نہ نسوار, نہ پان, نہ گٹکا. اگر ابا عیاشی کراتے پھر ابا دنیا سے جاتے تو پھر غم سمجھ میں آتا ہے. ابا نے تو ہمیں عیاشی بولو نا نہیں کرائی. پائپ سے کوٹا ہے, جب دیکھا کہ غلط دوستوں میں بیٹھ رہے تو پائپ سے پکڑ کے کیا کر دیا, کوٹ دیا. فجر کی نماز میں پکڑ کے کوٹ دیا کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے بھائی نماز پڑھنے کے لیے. اور گھر میں ٹی وی نہیں ہے, پھر ہم نے کہا ابا سے ٹی وی لے آؤ، ابا نے کہا نہیں ٹی وی نہیں آئے گا گھر میں. تو ایسے ابا کے جانے کے بعد تو خوشی ہونی چاہیے نا. لیکن میں آج لبرل لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو عیاشیاں سکھا رہے ہیں نا، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ابا کے مرنے کے بعد، اما کے مرنے کے بعد اولاد کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے ابا اتنی عیاشی کرا رہے تھے. نا 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 نا، جب آپ یہ عیاشی کراتے ہو تو اولاد کا اللہ سے تعلق ختم، جب اللہ سے ختم تو ماں باپ سے بھی ختم. پھر ماں باپ جب تک پیسے دیں گے تو ابا ہیں، جب پیسے دینا بند کیے تو وہ ٹینشن ہے. تو یہ جو کوڑے پڑے ہیں نا ہمیں بچپن میں ہینٹر، اور جو پائپ سے مارے کھائی ہیں، یہ چیز تھی جس نے ٹوٹا پھوٹا ہمیں انسان بنا دیا. اور جب انسان انسان بنتا ہے تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور والدین کی پیدا ہوتی ہے. سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. آج ماں باپ نا بہت زیادہ ایکچولی سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بچے کو ابھی تو سویا ہے فجر کے لیے، ابھی اٹھا دو گے تو بچہ ہے وہ ایکچولی اس کی نیند، ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن میں جائے گا. او بھائی، جو ڈاکٹر ڈپریشن میں جانے کا سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ خود ڈپریشن میں، آپ دیکھ لو، تحقیق کر لینا اس کی. تو ابا اما کی مارے کھایا کرو، چماٹے اما سے چماٹے کھاؤ، ابا سے کیا کھاؤ، کوڑے کھاؤ، مزہ نہ آئے پیسے واپس. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے بلا وجہ بچوں کو کوٹنا پوٹنا شروع کر دیں. اصول تو یہی ہے کہ بچوں کو محبت دیں، لیکن غلط چیزوں میں ان کو محبت نہ دینا شروع کر دیں کہ بچہ چرس کے پیسے مانگ رہا ہے. آپ نے کہا بھائی بچے کی سیلف ریسپیکٹ کا تقاضا یہ کہ اس کو یہ سگریٹ کے پیسے مانگ رہا ہے یا گٹکے. ٹین ایجز لڑکوں کو ماں باپ بائکیں خرید کے دے دیتے ہیں، وہ ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں. ابے یار، تمہیں اللہ نے پیسہ دے دیا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے، ابھی اس کو بائک کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ؟ کیوں خرید کے دے رہے ہو آپ؟ یہ بائکوں میں ویلیاں لگا رہے ہیں ڈیفینس میں جا کے. وہاں پھر لڑکیوں جب ویلیاں لگائے گا تو لڑکیاں لفٹ کراتی ہیں، پھر جب لڑکیاں لفٹ کرائیں گی تو سیٹی بازی اور پھر موبائلوں کے نمبر، یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. تو ہاں آپ نگرانی کر رہے ہو بچے کی، دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے، پھر ایک الگ بات ہے. تو بالکل ماں باپ نے آزاد چھوڑ دیا، اور ماں باپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے محبت کریں گے. تو میرے بھائی، بچے کی تربیت ہوگی تو محبت کرے گا، ورنہ محبت گئی تیل لینے. وہ بدتمیزی کرے گا آپ سے جس دن اس کو فلم کے پیسے نہیں ملے. اب تو فلموں کے پیسے تو سب کچھ نیٹ پہ اتنا آ گیا ہے، جس دن اس کو آزادی نہیں ملی وہ مارے گا پکڑے گا آپ کو، جیسے کہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلے گی، میں کیا لے کے چلا تھا، بات کدھر نکل گئی. سوال کیا تھا یہ جس میں نے اتنی لمبی تقریر کی ہے؟ ہاں تو ایتھیسٹ. تو ہاں میں کہہ رہا تھا ہم ابا کو بھی یاد رکھتے ہیں، اماں کو بھی یاد رکھتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے پہ. ایتھیسٹ تو دلائل میں الجھتا ہے. یار انہوں نے تو پیدا کیا، یہ تو نیچرل ہے. اگر میری ماں نے مجھے گود میں پالا تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پالتی ہے، بلی بھی اپنے بچوں کو، یہ تو نیچرل ہے. تو پھر نیچر سے محبت کرو، اماں سے محبت کرنے کی ضرورت یہی ہے نا بھائی. نیچر نے سکھایا نا، تو پھر نیچر سے محبت ہوگی، اماں سے تھوڑی ہوگی. ہم کہتے ہیں اللہ نے سکھایا تو محبت کس سے ہوگی؟ پہلے اللہ سے، پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے. تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا. پھر اللہ کہتے ہیں میرے پاس سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. تو اس لیے یہ سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے ان لوگوں کا. ہمیں اللہ نے بچایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی، برائیوں سے بچا لیا، اور ہماری زندگیوں میں خوشی ہے، سکون ہے. میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا، نظر نہ لگ جائے، ورنہ خدا کی قسم مولوی جو مزے میں ہے نا تم سوچ نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں بھی ریبوں میں گھوم رہے ہیں نا تو مزہ تو آئے گا. بھائی جب پٹپٹی پہ گھومتے تھے اور زیادہ مزہ آتا تھا، حقیقت بتا رہا ہوں. اور ریبو کون سا اپنی ہے، قسطوں پہ ہے یہ. وہ میرے بارے میں ایک کہہ رہا ہے فارچونر میں گھوم رہا ہے، فارچونر میں. میرے پاس تو فارچونر نہیں ہے بھائی، میرے پاس تو ریبو ہے، اور وہ بھی قسطوں پہ ہے، ابھی میرے نام ہوئی بھی نہیں، بینک کی ہے. ہر کچھ اٹھا کے ڈال دو، اور اگر ہے بھی تو مزے کی بات ہے نا، خوش ہو جاؤ نا کہ چلو مولوی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. اتنے اعتراضات کہ یہ ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ چارج، وہ بول ٹی وی میں جب انٹرویو آیا نا، یہ چارج جو کی ہوئی ہے نا، اصل میں پیسہ بہت ہے، ریوو میں گھوم رہا ہے. میرے بھائی ہم نے جب کی تھی نا، تین چار جو بھی میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں، اتنے بچے جب کی تھی تو یہ ہمارے پاس ایک ایف ایکس بھی نہیں تھی اس وقت. اس وقت لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارے پاس ہے کیا اور باتیں چار چار شادیوں کی کرتے ہو، اور صرف باتیں نہیں کر رہا تھا، کر بھی رہا تھا، اور بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب وہ تانا الٹا ہو گیا. پہلے تانا یہ دیتے تھے ہے کیا تمہارے پاس، دھیلا ہے نہیں، دکان پکوڑوں کی، باتیں کروڑوں کی، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ہے کیا تمہارے پاس؟ اور جب ہے تو اب کہہ رہے ہیں دیکھو ہے نا، اس لیے کر رہے ہیں. تو تم آئے بھائی، تمہاری قسمت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، تم کر لو یار، صحیح ہے نا، خوش ہو جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مولویوں کو کیا بنایا ہے، خوش بنایا ہے. مولوی کو لوگ تانے بہت دیتے ہیں مولوی ایسے, لیکن خدا کی قسم جو خوشی مولویوں کی میں نے دیکھی ہے نا لائف, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. اور پھر جو ایک نمبر مولوی ان کو آخرت کی ٹینشن تو ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کو تو جتنی آخرت کی ہونی چاہیے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں اللہ پیدا کر دیں, تو شاید اسی سے تھوڑے کمزور ہو جائیں. لیکن ہمیں تو دنیا کی فکر تو گئی, کیونکہ اللہ پہ ہم نے ٹوٹا پھوٹا توکل کیا. اللہ نے رزق کے دروازے بھی کھول دیے, بچوں کے خرچے بھی ہو رہے ہیں, شادیاں بھی ہو رہی ہیں. جب بالکل ایک روپیہ نہیں تھا اس وقت کر رہے تھے ہم, یہ سارے خرچے اللہ پورے کر رہا تھا. تو اس سے آدمی کا اللہ پہ اعتماد ایسا آ جاتا ہے, کہتا ہے یار اللہ میاں تو ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ادھر ادھر منہ مارنے کی, یہ تو اللہ میاں ماشاء اللہ سارے کام کر رہا ہے. تو یہ تو ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ جب اللہ کا معاملہ ہے, تو جو ایک نمبر جو صحیح صحیح پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں آسمان کی کن بلندیوں پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی تم تھوڑے سے نا اللہ پہ توکل پیدا کر لو بس, تو دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اصل یہ نہیں ہے پراپرٹی ہے یا نہیں ہے, ان دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ. دل نہ لگاؤ پھر بھائی آپ قارون کے خزانے رکھو اپنے پاس. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک شخص نے بے روزگاری میں خودکشی کی ہے, حالانکہ میں نے جو زندگی گزاری ہے نا میں سمجھتا ہوں اس کے پاس پیسہ مجھ سے زیادہ تھا, اور ذمہ داریاں زیرو, لائبلٹیز آپ کی زیرو ہوں اور سورس آف انکم آپ کی زیادہ ہو, اس کے بعد بھی آپ خودکشی کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ آپ کے دماغ کا فالٹ ہے. آج لوگ یہی کر رہے ہیں, وہ بی سے بغیرت وغیرہ نے تو ان لوگوں کو اسی چکر میں ڈال دیا. تو اس لیے میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, موج مستی والی زندگی چاہتے ہو, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. میں نہیں کہہ رہا میرا پورا توکل ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دیتے. ہم تو نالائق ہو کے اتنے خوش ہیں, لائق ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا بھائی. تو تھوڑے اللہ پہ اعتماد پر بچوں کی سپیڈ بڑھا دو بس, اسی سے پتہ چل جائے گا آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے. میں جو اتنی سپیڈ کا کہتا ہوں نا, اس کا اصل مقصد صرف سپیڈ نہیں ہوتا, اس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کا توکل چیک کرنا. کیونکہ آج کل لوگ آمدن کی وجہ سے نسل روکتے ہیں, یار ان کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے یہیں سے, آپ کا توکل کیا ہو جاتا ہے ایسی کی تیسی. دیکھ رہے ہو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, اللہ اس کو کھلا رہا ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے, اس کے بعد کہنا کہ یار خرچے کہاں سے پورے ہوں گے, اس کا مطلب یار یہ نماز روزے کے نام پہ نا جھوٹ بولنا چھوڑ دو آپ, کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. یہ آپ نہیں مانتے اللہ کو, جو اللہ کو مانتا ہے اس کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. اس لیے میں اس پہ اتنا زور لگاتا ہوں, جو اللہ کو مانتا ہے وہ یہ اسٹائل ہوتا ہی نہیں اس کا. ایسے ماننا نہ ماننا کیا ہے, تو ایسا تو غیر مسلم بھی ہندو بھی مانتا ہے, میں بھگوان کو مانتا ہوں, عیسائی بھی مانتا ہے, تو وہ بھی دو بچے, آپ کے بھی دو بچے. تو میں اثر میں ہوتا ہوں بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ اب دیکھو یہ بچہ ماشاء اللہ, یہ جن کے ابا کا ہے, کون ہے ان کے ابا؟ کون ہے بھائی دوست ان کا؟ اب اس کا پیدا ہونا غلط ہے؟ کتنا کیوٹ بچہ ہے ماشاء اللہ, ماں باپ گھر میں دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے نا اس کو. اب کوئی فیملی پلاننگ والے کہیں اس کے پیدا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے, نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب اس کی وجہ سے بھی بڑھی ہوگی نا مہنگائی. اس کے ماں باپ کہیں گے مہنگائی رہی تیل لینے, یہی کہیں گے نا بھائی. مہنگائی بڑھنے سے ہمیں جو ڈپریشن ہوتی ہے نا, وہ اس بچے کو ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں گے تو ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. میں بھی جب جاتا ہوں نا ڈیزل مہنگا پیٹرول مہنگا, تو میں گھر میں آ کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. تو بھائی ہمیں تو ٹینشن ختم کرنی ہے, سیدھی سی بات ہے, تو وہ بچوں سے ہی ختم ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے, اس کا مطلب میرے پیدا ہونے سے بھی مہنگائی بڑھی تھی. یعنی میرا پیدا ہونا بھی کیا تھا؟ غلط. ان کا پیدا ہونا بھی غلط. آپ ہم سب غلط پیدا ہوئے ہیں. نہیں پیدا, جتنے کم پیدا ہوتے اتنی انسانیت عیاشی کرتی. تو یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ بالکل فضول قسم کی بات ہے, جو مجھے کا خیز بات. یہ کسی کافر پہ تو جچتی ہیں یہ باتیں, خدا کو ماننے والوں پہ یہ باتیں نہیں جچتی. چلو آگے. مفتی صاحب میرا سوال ہندوؤں سے متعلق ہے, ہندوؤں کے ساتھ کاروبار کرنا, کھانا کھانا, ان سے عقیدت رکھنا کیسا ہے؟ عقیدت تو نہیں رکھیں بھائی, عقیدت تو بزرگوں سے ہوتی ہے, غیر مسلم سے تھوڑی ہوتی ہے. ہاں کاروبار کرنا جائز ہے, کھانا کھانا بھی جائز ہے, دوستی بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ بھی جائز ہیں, بدسلوکی کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے. عقیدت جائز نہیں ہے, عقیدت تو پیغمبروں سے اور اللہ والوں سے ہوتی ہے, ماں باپ سے ہوتی ہے. فہد کے پیپر ہیں, دعا کریں. دل سے دعا ہے جی, اللہ آپ کو پیپر کی تیاری کی بھی توفیق دے اور ایمانداری سے پیپر کرنے کی بھی, اور پھر اچھے نمبروں کی بھی سے پاس کرے. کیونکہ جب مجھ سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا پیپر میں کامیابی کی دعا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیپر دے کوئی اور رہا ہے, دعا آپ کریں گے وہ کیا ہو جائے. کراچی میں تو الحمدللہ بہت دبا کے پنجاب میں تھا, کہہ رہے دعا کریں استاد جی آج میرا پیپر ہے, اب میں نے کہا تو پنجاب میں تو پیپر کہاں ہے؟ کراچی میں. کہہ رہے ہاں. تو میں نے کہا دعا کیا؟ کہہ رہے وہ میرا رشتے دار ہے وہ جا کے دے رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, وہ کیوں دے رہے؟ کہہ رہے میں نے اس کے دیے تھے. چل رہا ہوا ہے. یعنی کراچی میں یہ سہولت ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر آپ کو کسی کام سے جانا ہے تو کوئی بات نہیں, وہ آپ کے پیپر دے لے, جب اس نے جانا ہوگا تو آپ اس کے پیپر دے لینا, چلتا ہے. کیا وکالت کا پیشہ ناجائز ہے؟ نہیں بھائی. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے, اس کی کمائی حرام ہے. نہیں جی, کمائی حرام نہیں ہے وکالت کی, اور جھوٹ بولنا لازمی نہیں ہے. آپ جب وکیل بنے تو میں ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں, انہوں نے جب کیس سنتے ہیں تو پہلے جو ان کو وکیل بناتا ہے اس سے کہتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر دیکھتے ہیں دو نمبر تو اس کا کیس لیتے ہی نہیں. وہ ایسے بھی بہت سے وکیل ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھو, اگر اس طرح کے پیشوں کو ہم حرام کہنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب سارے حرام خوری پھر آ جائیں گے ان پیشوں میں, پھر تو سارا نظام اے ٹو زیڈ خراب ہو جائے گا نا. تو جن پیشوں میں دو نمبر لوگ زیادہ ہیں ان میں تو اچھے لوگوں کو زیادہ جانا چاہیے. تو وکیل تو بنے, اچھے لوگ جائیں اس شعبے میں. کوئی شخص قیامت کا انکار کرے یا قرآن کا یا پیغمبر کا تو یہ کافر ہے. جی ہاں, وہ بھی کافر نہیں ہے تو پھر کون ہے کافر بھائی؟ مفتی صاحب سگریٹ یا نسوار سے وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن کلی کرنا ضروری ہے. مفتی صاحب میرے ایک ورکر, استغفر اللہ استغفر اللہ, تو بڑا حیا کے خلاف بھائی. یہ آج کل زنا کے بڑے کیسز آ رہے ہیں یار. یہ بچہ ولد الزنا ہے, اگر بعد میں عورت شادی بھی کر لیتی ہے نا. یہ کسی نے پوچھا, میں پورا مسئلہ نہیں پڑھ کے سنا رہا, اس سے برائی اور پھیلتی ہے. تو یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی کو بھی دے دیں, جس نے زنا کیا وہ نکاح کر بھی لے گا نا تو بھی یہ اس کا نہیں کہلائے گا, کیونکہ 5-6 مہینے حمل کو ہو گئے ہیں. تو ابھی یہ بچہ زانی کا نہیں کہلا سکتا, زانی کا بچہ اسلام میں کہلاتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ بچہ چونکہ شادی کے بعد 6 مہینے سے پہلے پیدا ہو رہا ہے تو اب یہ ولد الزنا ہی کہلائے گا. چاہے وہ زانی اس عورت سے نکاح بھی کر لے تو بھی رکھ نہیں سکتا, یعنی اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا, نہ اس میں وراثت میں حصہ ہے. وہ ماں اس بچے کو پالے, خود پالے یا کہیں عیدی سینٹر میں دے دے. باقی یہ کہ بچے کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے, اس کے لیے اچھے سے اچھا سوچے, ایسے ادارے میں دے جہاں اس کی صحیح پرورش ہو. بہتر تو یہ کہ خود پالے اس بچے کو, باپ کی طرف نسبت نہیں ہے, ماں کی طرف تو نسبت ہے نا اس کی, تو خود ہی پالے اس بچے کی, تربیت کرے. لیکن ولدیت میں اس زانی کا نام باپ کی جگہ ڈالنا جائز نہیں ہے, اور اس کا باپ کی جو زانی ہے اس کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. زنا بہت ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. تو خدا سے ڈرنا چاہیے بھائی, نکاح کی طرف توجہ کرو. ہم جو چیخ چیخ کے تھک گئے نکاح کرو, ہم پاگل تھوڑی ہیں یار. اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں کرو گے تو پھر وہ ہوگا ہماری سوسائٹی میں. اور زنا کو ہلکا جرم مت سمجھو. اللہ میاں نے 100 کوڑے رکھے ہیں جو کنوارا زنا کرے, اور شادی شدہ زنا کرے تو اس کو حکم دیا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرو. چھوٹا جرم ہوتا نا تو اتنی بڑی سزا نہ ہوتی. بچاؤ اپنے آپ کو زنا سے. بھائی کریم آگے بھی بلی وکیل آگے دلہن کے. اچھا بھائی جناب, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں ریما صدیقی بنت وسیع احمد کا نکاح 4 لاکھ روپے مہر میں کریم نور ول نور الحق سے کروں, اجازت ہے جی؟ چلیں جی. ناراض تو نہیں ہے؟ لگ تو رہا ہے ناراض, نہیں پڑھا رہا, جاؤ. چلیں جی, تشریف رکھیں. جزاک الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب کریم نور والنور الحق, میں نے 400,000 مہر میں آپ کا نکاح ریما صدیقی بنت وسیع احمد سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ. جی دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف اور انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی.